السلام علیکم ناظرین، علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر ہے. آج کا پروگرام آپ کے سوالات پر ترتیب دیا گیا ہے اور جاوید صاحب حسب معمول میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، پہلا سوال نالج سے متعلق ہے، یہ انفارمیشن ایج ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو جدید علوم ہیں وہ اب ہماری کمپیوٹر کی ایک کلک کے اوپر موجود ہیں اور علوم تک اپروچ کرنا بہت ایزی ہو گیا ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ علم بحیثیت مجموعی اٹھتا جا رہا ہے، بلکہ بولا بھی جاتا ہے، یہ کیوں ایسا ہے؟
یہ لوگ کہتے ہیں، میں کبھی سمجھ نہیں سکا کہاں اٹھ کے چلا گیا ہے. یعنی علم موجود ہے، کبھی نہیں اٹھے گا. لوگوں کے اندر سیرت اور کردار میں بھی خامیاں موجود ہیں، لیکن بڑے بڑے صاحب سیرت لوگ اس دور میں بھی پیدا ہوتے ہیں. قرآن مجید السابقون الاولون کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ پہلوں میں سے بھی ایک گروہ ہوں گے اور بعد میں آنے والوں میں سے ہوں گے، کم ہو جائیں گے لیکن ہوں گے. تو علم موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ علم اٹھ گیا ہے. البتہ یہ ہے کہ جب ہم کسی دور میں جی رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں زیادہ حساس ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ماضی بڑی خوبصورت یاد کی صورت میں ہمارے دل و دماغ کا احاطہ کر لیتا ہے. بعض اوقات مستقبل کی تمنائیں جب پوری نہیں ہوتی تو ہم اپنے حال سے مایوس ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. قیامت کے قریب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ علم اپنی حقیقت کھو دے گا، اور یہ چیز اس فتنے کی صورت میں ہوگی جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیں گے. لیکن اس زمانے میں سائنسی علوم پیدا ہوئے، دنیا بھر میں ترقی کے منتہا تک پہنچے، ان کے ذریعے سے بے شمار چیزیں ایجاد ہوئی ہیں. آپ کی میری زندگی تبدیل ہو گئی ہے. یعنی آپ آج سے 35-40 سال پہلے کی زندگی کا تصور کیجئے اور آج کی زندگی کا تصور کیجئے. عمارتوں میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، رہن سہن میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، خرید و فروخت میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اس وقت آپ کن کن چیزوں تک رسائی رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایک وقت وہ تھا کہ ایک علاقے کے اہل علم کو دوسرے علاقے کے علم سے واقفیت نہیں ہوتی تھی، انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہاں کون لوگ ہیں. یعنی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو مہینوں کا سفر کرنا پڑ جاتا تھا. اب آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، دنیا بھر کے علوم آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. یعنی علم کا شیو ہے بڑے پیمانے پر. اگر آپ دین کے علم کی بات کریں تو آج کے دین کے عالم کی رسائی جن ماخذ تک ہے، آپ اسلاف میں اس کا تصور نہیں کر سکتے.
تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا؟
جب کوئی شاعر کسی چیز کو بیان کرتا ہے، دیکھیے شعر کا حسن یہ ہے کہ اس میں چیز کو مبالغے کے اسلوب میں بیان کیا جاتا ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس وقت تک حقیقت آپ کے دل میں ترازو نہیں ہوتی. اس کے اوپر الگ سے بات کی جا سکتی ہے کہ یہ مبالغہ کتنا سچائی پر مبنی ہونا چاہیے اور اس میں قسم کا کیا مقام ہے. یہ ایک الگ بحث ہے اور علم بلاغت کی بحث ہے. سچائی کو ایک ایسے زاویے سے آپ بعض اوقات بیان کرتے ہیں کہ جس میں بظاہر کوئی غلط بات نہیں ہوتی، لیکن وہ چیز نمایاں ہو کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو یہاں شاعر یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ انسان اپنے باطن کی طرف توجہ نہیں کر رہا، اپنی روح کے مسائل کو نہیں سمجھ رہا، وہ خارج میں بڑی حد تک مشغول ہو کے رہ گیا ہے. یہ ایک عمومی تبصرہ جو کر دیا ہے. دنیا اب اربوں کی تعداد میں ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں کہ جو باطنی میں مشغول ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو آج بھی تپسیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کتنے ہیں جو صوفیانہ اشغال میں مصروف ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ عمومی تبصرے کی حیثیت رکھتی ہوتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا ان سے خالی ہو گئی.
اچھا جاوید صاحب، ابھی آپ نے اپنے اس جواب میں ایک یہ چیز کہی تھی کہ ہاں کہ قیامت کے قریب اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ قیامت کے قریب ہو گئے تو علم جو ہے وہ اپنے روح کے لحاظ سے اٹھا لیا جائے گا، اسپرٹ اس کی ختم ہو جائے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چرواہے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں، تو قیامت کا قریب کا زمانہ تو شروع ہو گیا ہے، تو اس زمانے کے لحاظ سے وہ روایات اب صحیح نہیں ہے کہ علم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟
اس کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی اب کن مراحل سے گزر کر ہونا ہے، یہ تو قرب قیامت کی علامات ہے. یعنی اس کے بعد اب قیامت قریب آ رہی ہے، تو قرب بجائے خود ایک مدت کا نام ہے. اس میں پہلے مرحلے میں کیا ہونا ہے، دوسرے مرحلے میں کیا ہونا ہے، تیسرے مرحلے میں کیا ہونا ہے، یہ بیان کیا گیا نا کہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا. یعنی قیامت کی جو قطعی علامت ہے وہ قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا. یاجوج و ماجوج کا خروج ایک درجے میں شروع ہو چکا ہے، لیکن وہ کون سی نوبت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا؟ من کل حدبی ینسلون، یعنی ہر گھاٹی سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. تو قیامت اس فتنے سے برپا ہوگی. تو ظاہر بات ہے کہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. اس میں جتنی بھی علامتیں یا نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ ظہور پذیر ہوں گی, لیکن وہ اپنے منتہا پر پہنچیں گی جس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسرافیل کو حکم دیا جائے گا کہ اب سور پھونک دیا جائے.
ایک بات اور وضاحت کر دیجئے گا, آپ نے فرمایا کہ جو جس طرح سے آج ہمارے سامنے جو نالج جس طرح موجود ہے, ظاہر اسلاف کے زمانے میں اس طرح سے نالج اس طرح بکھری بھی نہیں تھی, ایسے موجود نہیں تھی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں, ہمارے جو بزرگ ہیں, دانشور ان میں تھے, سائنٹسٹ تھے, وہ بیک وقت اپنی اسی لمیٹڈ زندگی میں وہ ماہر فلکیات بھی ہوتے تھے, وہ طبی چیزوں سے بھی واقف ہوتے تھے, وہ سماجی معاملات کو بھی دیکھتے تھے, وہ فلسفی بھی ہوتے تھے. آج اتنا سارا ہونے کے باوجود, علم ہونے کے باوجود, ہم کسی ایک ہی فیلڈ میں اسپیشلائز کر سکتے ہیں.
یہ کہ اس وقت علوم کا دائرہ انتہائی محدود تھا. دیکھیں نا, بات یہ کہ آج تو صورتحال یہ ہے کہ کسی ایک علم کی آپ امہات جمع کرنا شروع کریں تو ایک لائبریری بن جاتی ہے. اس وقت جو کتابیں ان کے سامنے ہیں, جو افکار ان کے سامنے ہیں, جو مواد ان کے سامنے ہیں, وہ بہت محدود ہے. تو اس میں ایک آدمی کے لیے ممکن ہوتا تھا کہ وہ 10-20 علوم بھی مہارت حاصل کر لے. جب علوم کا دائرہ بہت پھیل جائے گا, یعنی آج کی طب کا تقابل کر کے دیکھیے نا, آج سے 4 صدی پہلے کی طب کا, القانون میں نے پڑھی ہے, اس کے اندر بھی بڑی وسعت ہے, لیکن اس وسعت کا آج کی وسعت سے آپ کیا تقابل کر سکتے ہیں؟ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ایک آنکھ کا اگر آپ مطالعہ کرنا شروع کریں, جو کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے, تو اس میں سویرا ہو جائے.
ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, بریک سے پہلے آپ یہ فرما رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے, اس کی ظاہر ہے کہ یہ تعبیر میں یہ غلطی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ بیک وقت اپنی اس مختصر سی زندگی میں طبی علوم کے بھی ماہر ہوتے تھے, فلسفے کے بھی ماہر ہوتے تھے, سماجی علوم پر بھی دسترس ہوتی, فلکیات کے ماہر ہوتے تھے, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس زندگی کے اندر کسی ایک علم کے اندر بہت زیادہ کوئی اسپیشلائز کر سکیں تو کر سکیں, ورنہ وہ بھی ممکن نہیں ہوتا.
اس وقت علوم بہت مختصر تھے, یعنی اگر کسی علم کی آپ امہات کتب تلاش کریں تو 2-4-5 کتابوں کے بعد آپ سمجھتے تھے کہ آپ نے اس علم کو اچھی طرح پا لیا. اب یہ صورتحال نہیں ہے. یعنی آپ طبی کو دیکھ لیجئے, القانون کو میں نے بھی پڑھا ہے, بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, یعنی اگرچہ وہ ایک بڑی جامع کتاب ہے, لیکن جتنا کچھ اس میں ڈسکرپشن ہے, جتنی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں, اس میں اگر آپ مثال کے طور پر آنکھ ہی کو لے لیں, کان ہی کو لے لیں, آج یہ ہے کہ لائبریری کی لائبریری آپ کو اس کے اوپر مل جائے گی. تو اب علوم اتنے زیادہ وسیع ہو چکے ہیں کہ اس میں یہ کسی انسان کے بس میں نہیں رہا کہ وہ اپنی مختصر زندگی میں ان میں اس طرح کا درک حاصل کر سکے. اگر آپ فی الواقع کے جدید تحقیقات سے واقف ہونا چاہتے ہیں, اس سارے پس منظر میں لوگوں نے ان کو کیسے دیکھا, کیسے سمجھا ہے, تو آپ کو وسیع مطالعہ کرنا پڑے گا, اس کے لیے عمر نوح چاہیے. تو یہ پسند کیا گیا پھر کہ آپ ایک براڈ بیس تعلیم پاتے ہیں 12 سال میں کم و بیش, اور اس کے بعد پھر کسی ایک علم میں یا اس علم کی کسی ایک شاخ میں اختصاص کر لیتے ہیں. یہ ضرورت علوم کی وسعت سے پیدا ہو گئی ہے, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. پرانے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہے, یعنی جو لوگ تمام علوم کو دیکھ رہے ہوتے تھے ان کو اس زمانے میں بھی حاتم اللیل کہتے تھے. عام طور پر کسی ایک علم, کسی ایک فن ہی میں ان کی اصل مہارت ہوتی تھی. جیسے ہمارے فقہا ہیں, فقہ کے علم کے ساتھ بھی بہت سے علوم ہیں جن سے وہ واقف تھے, لیکن ان کا اصل اختصاص فقہی میں تھا. اسی طرح نحو کے ماہرین ہیں, اسی طریقے سے علم کلام کے ماہرین ہیں. تو ایسا نہیں ہے, تاہم علوم اتنے وسیع نہیں تھے کہ ایک شخص اور ان تمام کو حاصل کرنا چاہے یا اس میں تصنیف و تعلیف کرنا چاہے, جیسے منسیوتی کے ہم دیکھتے ہیں, رازی کے ہم دیکھتے ہیں, تو یہ ممکن تھا اس زمانے میں. پھر یہ ہے کہ کسی علم سے واقفیت کی بھی سطحیں ہوتی ہیں. ایک واقفیت یہ ہے کہ آپ نے اس علم کو جان لیا, ایک یہ ہے کہ آپ اس کے محقق ہیں, اس کے باطن اور اس کے غمامس سے واقف ہیں. تو یہ چیز جو ہے, یہ اس زمانے میں بھی 2-3 علوم میں ہوتی تھی عام طور پر لوگوں کی. ایسا نہیں کہ وہ سبھی علوم میں یکساں مہارت رکھتے ہوتے تھے, تاہم جتنے علوم مختصر تھے اس میں ایسے جامع لوگ پیدا ہو جاتے تھے. آج کل کے زمانے میں یہ کم و بیش ناممکن ہو.
ٹھیک, ایک کوشچن کی جانب چلتے ہیں.
میرا نام محمد سوان اکرم ہے. میرا سوال یہ کہ اس روایت کی کیا وضاحت ہے جس کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بعض اوقات خلاف واقعہ باتیں کی تھی؟
جی جاوید صاحب,
اس روایت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دو باتیں تو ایسی ہیں جو قرآن مجید میں بھی نقل ہو گئی ہیں. قرآن مجید میں ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی جھوٹ کا شائبہ بھی محسوس نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ توریہ کی ایک صورت ہے, یعنی ایک بات کو آپ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جس سے مخاطب مغالطے میں پڑ جائے. اس کی بہت ہی خوبصورت مثال وہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے پیش فرمائی. وہ جب ہجرت کے سفر میں تھے تو ایک جگہ کسی آدمی نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟
آپ نے فرمایا کہ رہبر.
آپ نے فرمایا رجل یہدینی طریق, آدمی ہے راستہ دکھاتا ہے. تو اب یہ دیکھیے نا کہ اس جملے کے اندر کیا جہان پوشیدہ ہے. رجل یہدینی طریق, یہ طریقہ جو ہے یہ اختیار کرنے کی بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے. جو حالات ان کو درپیش تھے اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے جواب اس طریقے سے دیا کہ جواب میں کیا غلطی ہے, لیکن مخاطب اس مغالطے میں پڑ سکتا ہے کہ یہ کوئی صحرا میں راستہ دکھانے والے ہیں. جبکہ ان کے پیش نظر تو یہ ہے نا کہ یہ وہ راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں جس کو خدا صراط مستقیم کہتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو دو جملے ہیں ان میں تو ایسی کوئی چیز نہیں محسوس ہوتی. تیسری بات اتنی غیر معقول ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی. یعنی جو اس میں بات بیان کی گئی ہے وہ بات کہاں ہوتی ہے؟
وہ بہن والی جو بات ہے اسی بات.
آپ یہ دیکھیے نا کہ دنیا کون سا تمدن ہے کہ جس کے اندر اس طرح کی کوئی روایت رہی ہے, وہ کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی. کوئی کل اس کی سیدھی نہیں ہے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ راوی حضرات نے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے کہ یہود کے کسی قول کی حکایت کی ہو تو اس کو پس منظر واضح کیے بغیر بیان کر دیا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلمان امت کے بہت سے محقق علماء اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. امام رازی نے تو یہاں تک سخت بات کہہ دی کہ ہمارے لیے یہ بات زیادہ قرینِ قیاس ہوگی کہ ہم اس روایت کے راویوں کو جھوٹا قرار دیں کو جائے کہ ہم پیغمبر کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دیں.
ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, ایک کوشچن یہ ہے کہ جو بچپن کی شادی ہوتی ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں ہمارے گاؤں دیہاتوں میں لڑکا لڑکی بہت چھوٹے ہوتے ہیں, نابالغ ہوتے ہیں, ان کے والدین ان کی شادی طے کر دیتے ہیں, نکاح کر دیتے ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے؟
اصل چیز تو یہی ہے کہ لڑکے بالغ ہوں, لڑکی بھی بالغ ہو, اور وہ اس شعور کے ساتھ شادی کریں کہ وہ اس بندھن میں بندھ رہے ہیں. شادی کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے. آپ نے زندگی کا ایک فیصلہ کرنا ہے, بچے ہونے ہیں, گھر بسنا ہے, اس میں بہت سی ذمہ داریاں آپ نے اٹھانی ہیں, بہت سی ذمہ داریاں خاتون نے اٹھانی ہیں. پھر یہ کہ اس میں رضامندی کی غیر معمولی اہمیت ہے. تو یہ سارے شرائط تو اسی وقت پورے ہوتے ہیں کہ جب بلوغ کی عمر بھی آ گئی ہو, پختگی بھی پیدا ہو گئی ہو, اور پھر آپ شادی کریں. اصل قانون یہی ہے. آپ اپنے دیہات سے اگر واقف ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ برادری میں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ بچی کو کوئی نقصان پہنچا دیا جائے گا. کوئی علاقے کا چودھری ہے, اس کے کوئی بچے ہیں, وہ تنگ کر رہے ہیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کا ذکر شاید یہاں موضوع نہ ہو, جس میں والدین اس طرح کا بندھن باندھنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں.
ٹھیک,
تو یہ مجبوریاں ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قانون سازی بھی کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان میں ہم ان عوامل کی اصلاح کرنے کے بجائے جس سے وہ خرابی پیدا ہو رہی ہے محض قانون بنا دینا کافی سمجھتے ہیں. تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ قانون تو بن جاتا ہے. مثلا یہ قانون بنا ہوا ہے ہمارے ملک میں کہ 16 سال سے کم عمر میں لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی, 18 سال سے کم عمر میں لڑکے کی شادی نہیں ہو سکتی. قانون تو بنانے کو آپ بنا دیا, لیکن کیا اس قانون کے لیے جو تہذیبی ارتقا ہونا چاہیے, جو حالات درست ہونے چاہیے, آپ کے معاشرے میں جو حفاظت لوگوں کو حاصل ہونی چاہیے, اس کا اہتمام بھی کیا ہے؟ تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اصل بات وہی ہے کہ شادی پختہ عمری میں ہو, جس میں لوگ اپنا فیصلہ خود کریں, سنجیدگی کے ساتھ کریں, ذمہ داری کو محسوس کر کے کریں, یہ جان کر کریں کہ اس کے کیا نتائج ہو عاقبت.
اچھا, اگر ایسا ہو جائے, اس طرح سے ہو کہ بچپن میں شادی کر دی گئی ہو اور بڑے ہونے کے بعد لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے کوئی بھی ایک اس شادی کو ماننے سے انکار کر دے, وہ کہے کہ میں اسے ویلیڈیٹ نہیں کرتا, تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ وہ طلاق ہونی ہوگی یا وہ نکاح ہی سرے سے نافذ نہیں ہوا,
ختم ہو جائے گا؟ خیار بلوغ کہا جاتا ہے اس کو. یعنی جس وقت بالغ ہوا, لڑکا بالغ ہو گیا, لڑکی بالغ ہو گئی, اور یہ فیصلہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا, تو نکاح کو ختم سمجھا جائے گا, طلاق کی ضرورت نہیں ہوگی.
نہیں ہوگی. ایک اور کوشچن لیتے ہیں.
میرا نام عائشہ خلیل ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ وہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا, تو کیا اس میں کوئی برائی ہے؟
جی جاوید صاحب, اس میں میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ بھی تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی بھر شادی نہ کرے تو پھر اس کا جنازہ بھی نہیں ہوتا.
ایسی کوئی بات نہیں. امام ابن تیمیہ نے شادی نہیں کی, آپ کے جلیل القدر امام ہیں، بلکہ دور متوسط کے علماء میں ان کو سرخیل علماء کی حیثیت حاصل ہے. انہوں نے شادی نہیں کی، امام بخاری نے شادی نہیں کی، سب سے بڑے محدث ہیں. خود مسیح علیہ السلام نے شادی نہیں کی، پیغمبروں میں جو ان کی حیثیت اور شخصیت ہے آپ جانتے ہیں اس سے. یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی. تو شادی نہ کرنے کے وجوہ ہو سکتے ہیں. یعنی عام حالات میں تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہی ہے کہ لوگ شادی کریں، ان کے ہاں بچے ہوں. اس کائنات کا نظم اسی اصول پر چل رہا ہے. لیکن اگر کسی کو کوئی معنی درپیش ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے اور وہ شادی نہیں کرتا، ذمہ داری اٹھانے کی پوزیشن میں اپنے آپ کو نہیں پاتا، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جنازہ نہیں ہوگا اس کا.
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے کہ شادی جو ہے، نکاح جو ہے، وہ میری سنت ہے اور جو اس سے اعراض کرے گا فلیسا منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، یہ پھر کے کیسے تناظر میں ہم دیکھیں؟
یہ بات یہ ہے کہ جو سنن بھی قائم کیے گئے ہیں، جو اچھے طریقے اچھی روایات قائم کی گئی ہیں، ان سے عام حالات میں تو انحراف نہیں ہونا چاہیے. یہاں انحراف زیر بحث، من رغبان سنتی، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا چیز، نکاح کیوں، اس طریقے کی بجائے کوئی دوسرا طریقہ کیوں نہ اختیار کر لیا جائے. یہ اس پر تبصرہ کیا گیا ہے. کسی ضرورت کے تحت آدمی نے شادی نہیں کی، اپنی کسی مشکل کی وجہ سے شادی نہیں کی، اپنے کسی منصبی ذمہ داری کو پورا کرنے کی وجہ سے شادی نہیں کی، تو یہ وہ آزار ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہمارے بہت سے اکابر ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی.
ٹھیک، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک کوشچن کی جانب چلتے ہیں.
یہ میرا نام سلمان ہے اور میں دبئی سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال جاوید احمد غامدی صاحب سے یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس وقت ملٹی کمیونٹیز میں یہاں پر رہ رہے ہیں اور یہاں پر بہت سارے مختلف قسم کے نیشنلٹیز کے لوگ موجود ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر انداز میں اگر گروم کرنا چاہیں ایسے معاشرے میں، تو ہمیں کس طریقے سے ان کو گروم کرنا چاہیے؟ اسی طریقے سے انٹرنیٹ جو ہے وہ اور ٹیلی ویژن جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہے، بے تاشا چینلز اویلیبل ہیں، آن لائن بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں، جس سے ہم یہ کہیں ہمیں بہت زیادہ اس وقت ایک خوف سا ہے کہ آگے بچوں جو ہیں آنے والی نسل کو ہم کس طریقے سے سیف کر سکتے ہیں.
جی جاوید صاحب،
معاشرہ اچھا ہو یا برا، آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے بچوں کو جو کچھ بنانا چاہتے ہیں خود وہ بن کر رہی ہے. بچے سب سے زیادہ آپ کی نقل کر رہے ہوتے ہیں. باپ کو وہ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، ماں سے سیکھتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ خود اعلیٰ اخلاقی اقدار کا نمونہ بن کر رہے ہیں. جن چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو نہیں دیکھنی چاہیے، تو بچوں کے سامنے ان کے کم سے کم قریب نہ جائیے. اگر زندگی ظاہر و باطن میں پاکیزہ ہو جائے تو کیا کہنے ہیں، لیکن کم سے کم یہ احتیاط تو کیجیے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ سچ بولیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ دیانت سے کام لیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ اقدار کے حامل بنیں، تو آپ خود اپنے آپ کو ان اقدار کا حامل بنائیے. پھر یہ کہ ان کی تعلیم کا بندوبست کیجیے، کوشش کیجیے کہ اگر تو ان کے مدرسے، ان کے اسکول ہی میں ان کو اخلاقیات کی تعلیم دی جا رہی ہے، ان کو مذہبی حقائق بتائے جا رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے. ایسا نہ ہو تو پھر خود اہتمام کیجیے. اور جب آپ خود ان کو پڑھائیں گے، ان کو سکھائیں گے، ان کو بتائیں گے، ان کے سوالوں کے جواب دیں گے، تو ان کا شعور بہتر ہوگا. آپ کچھ چیزوں پہ جس وقت تک پابندی ممکن ہو لگا بھی سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں کہ جن میں پابندی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یعنی اب معاشروں کے لیے، ملکوں کے لیے پابندی لگانی مشکل ہو گئی ہے. تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چیزوں کے بارے میں شعور اولاد کا بہتر کیا جائے. شعور بہتر ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ انسان قابو پا لیتا ہے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ انسان جب ضبط نفس سے کام لیتا ہے، اپنی خواہشوں پر قابو پاتا ہے، تو اس سے اسے کیا چیز حاصل ہوتی ہے. یہ پہلے مرحلے میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بتدریج ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں یہاں سے مغرب میں گئے، اپنے بچوں کو لے کر گئے، یہاں ان کے بچے اتنے دین کے قریب نہیں تھے جتنے وہاں قریب آ گئے. تو انسان کی فطرت ایسی واقع ہوئی ہے کہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، ان کے اندر وہ بہرحال دین بھی سیکھ لیتا ہے، اعلیٰ اخلاقیات کو بھی سیکھ لیتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی اس طرح کے حالات میں. یعنی ایک طریقہ تو وہ ہے جو بعض لوگ اختیار کرتے ہیں کہ آپ پابندیاں لگا دیں، بند کر دیں. نہیں، اس سے بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ آپ کر نہیں سکتے. اور دور جدید میں شاید بچے ہم سے زیادہ ان پابندیوں کو لانگ جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. زیادہ اچھا یہی ہے کہ ان کا شعور بہتر کریں اور ان کی تعلیم تربیت کے مواقع ان کے گرد پیدا کریں. یعنی وہ کوئی چیزیں اگر ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، تو جہاں وہ کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں وہاں آپ اچھی چیزیں بہت سی وجود میں آ گئی ہیں، وہ بھی ان کے گرد بکھیر دیں، ان کا بھی کچھ ذوق پیدا کریں، ان کے سامنے بیٹھ کے وہ دیکھنا شروع کر دیں، تو ممکن ہے کہ ان کی دلچسپی ان چیزوں کے اندر ہو جائے. لیکن تفریح کی چیزوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں جن میں بچے دلچسپی لیتے ہیں، آپ بہت سلیقے کے ساتھ ہی اعلی اقدار کو داخل کر سکتے ہیں. اگر آپ ان کو باز بنانے کی کوشش کریں گے تو اس سے گریز کر دیں گے. بچے کی نفسیات کو سمجھ کر, اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ خود ہمارے ہاں بعض اوقات یعنی اچھی خاصی عمر میں بھی دینداری یا دین سے محبت یا اعلی اقدار سے محبت کہیں برسوں میں آئی ہوتی ہے, لیکن ہم وہ بچے کو فوراً ہی گھول کر پلا دینا چاہتے ہیں. تو بچے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. جب وہ ذرا 12-13 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس وقت کچھ جس کو آپ کہتے ہیں ٹین ایج پرابلمس, کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اس دور کے ساتھ خاص ہوتی ہیں. ان میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن سے وقتی طور پر صرف نظر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی آپ یہ تاثر ہی نہ دیجئے کہ وہ آپ کے علم میں آ رہی ہیں, لیکن ماحول میں ایسی تبدیلیاں کرتے چلے جائیے کہ جس سے بچہ اچھی چیزوں کو سیکھنا شروع کر دے. یہ طریقہ آپ اختیار کریں گے تو یہ فطری طریقہ ہوگا اور آپ ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں.
ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, ایک کوشچن یہ ہے کہ کیا فنون لطیفہ کے فروغ سے انتہا پسندی پر قابو پایا جا سکتا ہے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ انسان اپنے اندر حیوانیت بھی رکھتا ہے, نفس کی ملائمت بھی رکھتا ہے, لطیف جذبات بھی رکھتا ہے, حصے جمالیات بھی رکھتا ہے, زینتوں کی طرف رغبت بھی رکھتا ہے, خواہشات و جذبات کی تسکین کے دائیات بھی رکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان میں انسانی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. انسان کی یہی شخصیت ہے جو مذہب کی مخاطب بھی ہوتی ہے, اعلیٰ اخلاقی اقدار کی مخاطب بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کی لطیف چیزوں کو نمایاں کریں گے, زیادہ رغبت اس کی طرف پیدا کریں گے, تو اس کے اندر بہیمیت کمزور ہوگی. دیکھیے نا, ہمارے دین میں مثال کے طور پر درندوں کا گوشت کھانا ممنوع قرار دیا گیا.
ٹھیک.
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ماحول, آپ کے خور و نوش کی چیزیں, ان سب کے آپ کی نفسیات پر اثرات ہوتے ہیں. تو یہی معاملہ شاعری کا, ادب کا, فنون لطیفہ کا ہے. یہ ایک انسان کے لطیف احساس کو نشوونما دیتی ہیں یہ چیزیں. اگر یہ پاکیزہ ہوں, اچھی ہوں, تو میرا اپنا ذاتی احساس یہ ہے کہ ان کا اشتغال بہیمیت پر قابو پانے میں یقیناً مدد دیتا ہے. لیکن سب سے بڑی چیز انسان کا اخلاقی وجود ہے. اخلاقی وجود جتنا محکم ہوتا چلا جاتا ہے, اتنا ہی وہ اس طرح کی چیزوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے.
ٹھیک. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. ایک کوشچن کی جانب چلتے ہیں.
میرا نام ہے سنیا, اور میرا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کی شرح کیا ہے کہ میں موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے آیا ہوں؟
جی جاوید صاحب,
موسیقی کے بارے میں ہمارے ہاں بہت سی روایات لوگ سناتے ہیں, لیکن یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی تمام روایات ضعیف. صرف ایک روایت ہے جو بخاری میں ہے, اور جس میں ضمناً ذکر ہوا ہے اس کا, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بخاری کے انتخاب میں چونکہ آ گئی ہے تو بڑی حد تک قابل اعتماد ہے. ورنہ یہ روایت اور اس طرح کی بہت سی دوسری روایتیں بالکل ضعیف روایتیں ہیں, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ضعیف چیز کی نسبت نہیں کرنی چاہیے.
اچھا, جس روایت کا آپ بخاری کی طرف بتا رہے ہیں وہ کون سی ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک
اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ بہت سی چیزوں کو حلال قرار دے لیں گے. اس میں یستحلون المعازف کے الفاظ بھی آئے ہیں, لیکن اس میں بہت سی اور دوسری چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں. وہ سب چیزیں بھی حدود و شرائط کے ساتھ ہیں. مثلا اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ شرمگاہوں کو حلال قرار دے لیں گے, تو اس کے یہ معنی تو نہیں لیے جا سکتے کہ بیویوں کے ساتھ ملاقات ممنوع ہے, اس کو جائز قرار دے لیں گے. اس میں جو حدود شرائط ہیں وہ ملحوظ ہوں گے. تو یہاں بھی یہی ہوگا کہ موسیقی ہے, شاعری ہے, اس کا برا استعمال بھی ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پر برا استعمال ہی ہوتا ہے تو وہ ذرا زیادہ شائع و ضائع ہو جائے گا. اس کی جانب غالباً اشارہ کیا, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہوا بھی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ موسیقی بہت پاکیزہ ہے اور اس زمانے میں جس طرح کی موسیقی ہے, جس طرح کی شاعری ہے, جس طرح کے گانے اور گیت ہیں, وہ سب کے سب اخلاقی معیارات پر پورے اترتے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں بہت سے انحرافات بھی ہیں. تو یہ بات ضمنی طور پر کہی گئی ہے. باقی جتنی روایات ہیں وہ بالکل ضعیف روایات ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ امام ابن حزم نے سب سے پہلے ان روایات کے اوپر جامع تنقید کی, اور یہ بتایا کہ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جو حرمت کے باب میں ثابت روایت سمجھی جا سکے.
ٹھیک. جاوید صاحب, ایک کوشچن یہ ہے کہ جو کہ بحث ہے فلسفے کی, کہ کیا قرآن مجید مخلوق ہے یا نہیں؟
یہ بحث ہماری تاریخ کی عجیب و غریب بحث ہے. اصل میں ایک مناظرے سے یہ پیدا ہوئی. سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ تھے, تو اب کلمے کی حیثیت سے آپ بحث کریں گے نا. مسیحی علم کلام میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسی بنیاد پر, اسی تعبیر کی وجہ سے ان کو ہم اب مخلوقات میں سے ایک مخلوقات نہیں سمجھیں گے, بلکہ یہ ذات خداوندی ہے جو ذات بہت کی حیثیت سے عسکری جسد ظاہری اختیار کر کے ایک بیٹے کو وجود میں لے آئی ہے. تو یہ جو تعبیر تھی اس تعبیر پر ظاہر مناظرہ ہو رہا ہوگا, اسی میں یہ بحث بھی پیدا ہوگی کہ ٹھیک ہے پھر آپ بھی قرآن مجید کو کلام اللہ کہتے ہیں, تو اگر مسیح علیہ السلام جو ہے وہ اس بنیاد پر مخلوق نہیں ہے تو پھر کلام اللہ کے بارے میں کیا رائے ہے. تو یہ اس طرح کی مناظرانہ بحثیں جو ہیں یہ بڑی افسوسناک بحثیں ہوتی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام, ظاہر صفت کلام تو صفات الہی میں سے ہے, اور صفات الہی کے بارے میں خلق کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی ہم ذات کو صفات سے الگ کر کے تو نہیں دیکھ سکتے کہ ذات صفات سے الگ ہے یا نہیں ہے. اقبال نے بھی کہا ہے نا, اے صفات ذات حق, حق سے جدا یا عین ذات. یہ سب وہی بحثیں جن کی طرف اس نے بھی اشارہ کیا ابلیس کی مجلس شورا میں. تو یہ بالکل بیکار بحثیں تھیں. بدقسمتی یہ ہوئی کہ معتزلہ نے اس میں ایک رائے اختیار کی اور پھر ان کو دربار میں اثر و رسوخ حاصل ہو گیا, اور انہوں نے اپنے نقطہ نظر کو بالجبر لوگوں سے منوانا چاہا. اس کا حق تو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. یعنی آپ کوئی رائے اختیار کرتے ہیں, کوئی نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں, تو آپ اسٹیٹ کی یا ریاست کی طاقت سے تو اسے نہیں منوا سکتے. یہ تو انسانوں کو دعوت دینی چاہیے, آپ اپنی بات کہیں, دلائل پیش کریں, جس کا جی چاہے گا اس کو مان لے گا, جس کا جی چاہے گا نہیں مانے گا. تو یہ ایک انتہائی غلط قدم تھا انہوں نے اٹھایا. ان کی بات میں جو صحیح پہلو تھا اس کے نتیجے وہ بھی دب گیا. اور امام احمد بن حنبل نے یا اور بعض جلیل القدر ائمہ نے چونکہ اس سارے مسئلے کے بارے میں بہت سخت موقف اختیار کر لیا, اس کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو جو چیز اصل میں ان کے یہاں موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہم سے کیا منوا رہے ہیں. یہ چیز عقائد میں شامل کب سے ہوئی ہے؟
صحیح
اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کی سنت میں دکھاؤ کوئی اس طرح کی چیز ہے, یہ بحث ہی نہیں ہے. تو اس کی بنیاد پر ان کو کوڑے مارے گئے اور ان کو تعذیب کا نشانہ بنایا گیا. اس سے مسلمانوں کے اندر یہ مسئلہ حساس ہو گیا. ورنہ بہت سادہ سی بات ہے کہ ایک صفت کی حیثیت سے تو ظاہر بات ہے کہ یہ بحث ہی نہیں کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اپنی صفت رحمت کو پہلے تخلیق کی ہے. تو یہ ایک بیکار بحث ہے. اور ہمارے متکلمین کے ہاں ایک زمانے میں اس طرح ایک بہت بحث رہی ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ جس وقت اس صفت کلام کا ظہور ہوگا اور اس کے نتیجے میں کوئی کتاب وجود میں آئے گی اور اس کو آپ پڑھیں گے لکھیں گے تو اس کے بارے میں بالکل واضح طور پر سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے, اس کو اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کا ظہور ہماری صورت میں ہوا ہے, تو ہم مخلوق ہی ہیں نا خدا کی. تو کلام جس وقت صادر ہوا ہے اور ایک صفت کی حیثیت رکھتا ہے اس میں, اور جس وقت وہ ایک مجسم کتاب بنا ہے اس میں, فرق نہ کرنے سے یہ ساری بحث پیدا ہوئی ہے. ایک پہلو سے دیکھیے تو ظاہر ہے کہ صفت کلام کے اوپر خلق کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. دوسرے پہلو سے دیکھیے تو شاید یہی اطلاق سب سے زیادہ موضوع ہے. تو بحث اس طریقے سے اگر ہو جاتی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی زیادہ مسئلہ پیدا نہ ہوتا, لیکن بدقسمتی.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.